جیسی غلط فہمی. ٹھیک ہے, ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ علماء معصوم نہیں ہیں, غلطی ہوئی ہے, لیکن آخری سوچ آئی کہاں سے کہ حکمران کافر ہے, اس کے خلاف کاروائی کرنا شریعت کا ایک حصہ ہے, جہاد ہے, خود کش حملے جہاد ہے, کافروں کو قتل کرنا جو مسلمان ملک میں پناہ لے کے آتے ہیں, جو مستأمن ہیں, معاہد ہیں, ان کو قتل کرنا بھی جہاد ہے, چھپ کے دھوکے سے قتل کرنا جہاد ہے, یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں؟ آخر کہیں سے تو آئی ہوں گی. جی ہاں, آج کل یہ ہر دور میں یہ سوچ موجود ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں وہ شخص جب اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ جرأت کی اور یہ کہا, ما انصفت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم نے, کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف نہیں کیا, چند سونے کی سکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیے بعض لوگوں کو اور بعض لوگوں کو نہیں دیا, تو اس شخص نے یہ جرأت کی اور یہ کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن جو وہ شخص پیٹ پہ چلا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی شخص کے پیٹ میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا, نماز پڑھیں گے تم لوگ اپنی نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے ان کی نماز کے سامنے, لیکن دین سے یوں نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے, اگر میں ان کو پالوں تو ان کا قتل کروں عاد اور ارم کی طرح. ارے مسلمان کو قتل کریں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیا. علماء فرماتے ہیں یہ خروج جو تھا یہ کلام سے تھا, عمل سے نہیں تھا, زبان سے خروج تھا. آج زبان سے بھی خروج ہو رہا ہے اور عملاً بھی ہو رہا ہے. صحابہ کرام کے دور میں آپ نے دیکھا ہے, خوارج تھے کہ نہیں تھے, تابعین کے دور میں تھے, ہر دور میں تھے, اور ان کی سوچ ان کی فکر آج کے دور میں بھی موجود تھی. کس نے اس فکر کو پھیلایا آج کے دور میں؟ اس فکر کو جو زیادہ پھیلایا ہے, عروج تک پہنچایا ہے, وہ دو لوگ تھے, ایک مصر میں سید قطب اور دوسرے پاکستان میں ابو الاعلی مودودی. تو میں یہاں سے چند چیزیں میں کوٹ کر کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس فکر کو پھیلایا. سید قطب کہ میں چند یہاں پر ان کی کتابوں میں سے چند حوالے میں بیان کرتا ہوں. سید قطب جو ہے وہ ان کی تفسیر فی ظلال القرآن, تفسیر جو فی ظلال ہے اس میں لکھتے ہیں وہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2122 کہ بے شک آج اس زمین کے اوپر کوئی مسلمان ملک نہیں, کوئی مسلمان کمیونٹی نہیں, معاشرہ نہیں, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ ہو, جہاں پر اسلام فقہ کا نفاذ ہو. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اس روئے زمین پر آج کے دور میں کوئی مسلمان ملک نہیں, کوئی مسلمان معاشرہ نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ ہو اور فقہ اسلامی کا نفاذ ہو. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1057 میں کہتے ہیں کہ پھر وقت دوبارہ گھوما, جس دن ان لوگوں پر زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ شروع میں آیا تھا, تو بشریت مرتد ہو گئی, بشریت مرتد ہو گئی, یہ لوگ مرتد ہو گئے اور لوگوں کی عبادت کرنا شروع کر دی اور دین کے اندر ظلم اور فساد بکھر بڑھ گیا اور لا الہ الا اللہ سے دور ہو گئے. اگرچہ ان میں سے ایک گروہ مسجدوں کے اندر لا الہ الا اللہ کہتے کیوں نہ ہوں, یعنی وہ کافر ہو چکے ہیں. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2009 میں السلام علیکم اللہ لکھتے ہیں، یہ جو معاشرہ ہے جاہلیت کا معاشرہ ہے جس میں آج ہم زندہ ہیں، یہ مسلمان معاشرہ ہے ہی نہیں، ان کو کتاب ہے المعرکہ صفحہ نمبر 61 میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے ضروری ہو کہ اسی کا نفاذ ہو، کیونکہ یہی ایک ہی پوزیٹو عقیدہ ہے جو کرسچینٹی اور کمیونزم کو دونوں کو ملا کر کامل بن چکا ہے، اور جس میں کرسچینٹی اور کمیونزم کے گولز موجود ہیں، بلکہ ان سے بہتر اس لیے ہے کہ اس میں یعنی دین اسلام میں تناسق ہے، توازن ہے اور اعتدال ہے. فی الظلال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1451 میں لکھتے ہیں، مسلمان حکومت قائم کرنا جو جس کی بنیاد شریعت کی بنیاد ہو ضروری ہے، اور انقلاب لے کے آنا چاہیے، ایک عام انقلاب آنا چاہیے، کسی ایک ملک میں یا ایک جگہ پر نہیں، پورے اسلام ممالک میں انقلاب لے کے آنا چاہیے، اور اس انقلاب کا جو مقصد ہے وہ اپنے آنکھوں کے درمیان میں رکھ دو کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے اور ان حکمرانوں کا ازالہ ہونا چاہیے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1006 میں لکھتے ہیں کہ عرب جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو حکمرانی کرے اس کو اس کے خلاف انقلاب لے کے آنا ہے. سبحان اللہ، وہ حکمران جو الوہیت کے سب سے بڑی خاصیت کو چھینتا ہے، حکم نافذ کرنے کی یعنی حکومت کرنے کی، اچھا بعض ان کے ساتھی تھے، اب ان کی گواہی دیکھیں. علی اشماوی جو اپنی کتاب التاریخ السر للاخوان المسلمین، اخوان المسلمین کی جو چھپی ہوئی تاریخ، ان کے بارے میں صفحہ نمبر 80 میں لکھتے ہیں کہ اخوان المسلمین میں سے بعض میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مسلمانوں کے ذبح کردہ جانور نہیں کھائیں گے، تو میں اس شخص کو لے کے سید قطب کی طرف گئے، کیونکہ وہی سربراہ تھا، عالم وہی تھا، تو میں نے سوال کیا تو کیا ان کے جو مسلمان اس حکمران کو جو حکمران مانتے ہیں عام مسلمان جو ہیں، کیا ان کے ہم ذبح کردہ جانور کھائیں؟ تو سید قطب نے یہ جواب دیا، چھوڑ دو ان کو کھانے دو، لیکن یہ نیت کرنے کی یہ اہل کتاب کی ذبح کردہ جانور ہے، تو کم سے کم یہ اہل کتاب میں سے تو ہے. علیش میں پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 112 میں لکھتا ہے، کہتے میں ایک مرتبہ سے قطب کی طرف گیا زیارت کے لیے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ کی نماز کا وقت داخل ہوا تو میں نے سے قطب کو کہا اٹھے نماز پڑھتے ہیں جمعے کی، تو مجھے تعجب ہوا، سرپرائز تھا میرے لیے، اور میں نے جن پہلی مرتبہ یہ جانا کہ وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے نزدیک جمعہ کی نماز ساقط ہو چکی ہے، جب خلافت نہیں تو جمعہ کی نماز ہی نہیں، اور جمعہ کی نماز تب ہوگی جب خلافت امت میں آئے گی. تو وہ بیچارے زندگی ساری جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ بعض باتیں تھیں سید قطب کے تعلق سے. ابو علی مودودی کی یہ چھوٹا سا کتاب جو حقیقت جہاد ہے, حقیقت جہاد میں دو ہیڈنگز ہیں, ایک ہے جہاد اور دوسری ہے جہاد کی اہمیت. یہ ٹوٹل جو ہے کتابچہ 31 صفوں پر مشتمل ہے, 31. اس میں سے میں چند چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں. وہ آغاز میں لکھتے ہیں, برادران اسلام, پچھلے خطبوں میں بار بار میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ نماز روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے اور اسلام کا رکن قرار دیا ہے, یہ ساری چیزیں دوسرے مذہبوں کی عبادات کی طرح پوجا پاٹ اور نظر و نیاز اور جاترا کی رسمیں نہیں ہیں کہ بس آپ ان کو ادا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے, بلکہ دراصل یہ ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کو تیار کرنے اور ایک عظیم بڑے کام کے لیے آپ کی تربیت کرنے کی خاطر فرض کی گئی ہیں. اب چونکہ میں اس تربیت اور اس تیاری کے ڈھنگ کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں, اس لیے وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے یہ ساری تیاری ہے. مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدا واحد کی حکومت قائم کرنا ہے, اور اس مقصد کے لیے سر و دھڑ کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کر کوشش کرنے کا نام جہاد ہے. جہاد کی تعریف یعنی جہاد کے اصل صفحہ نمبر 1 میں ہے. اچھا آگے میں یہاں پر کمنٹ پاس نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز, یہ روزے, حج, یہ زکات, یہ عبادات کیوں فرض کی ہیں, اتنے کافی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں واقم الصلاۃ لذکری. بہرحال اگر میں جواب ہی دیتا رہوں تو پھر ایک گھنٹہ اور بھی لگ جائے گا. صرف جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا, انما تذکر اولو الالباب, میں نے درس کے آغاز میں بھی یہی کہا تھا کہ میرے جو دروس ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمایا ہے, جو نصیحت کو سمجھ سکتے ہیں. آگے لکھتے ہیں, دنیا میں آپ جتنی خرابیاں دیکھتے ہیں ان سب کی جڑ دراصل حکومت کی خرابی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ حکومت کے اختیارات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ان کی نگاہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے. اسے کہتے استحلال, جو میں پہلے بیان چکا, یعنی زنا جو ہے وہ حلال ہے, جرم نہیں ہے, جائز ہے. اگر کوئی حکمران یہ کہتا ہے تو ہم نے خود کہا ہے پہلے اپنے دروس میں کہ وہ کافر ہے, لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے کہا یہ حلال ہے, یہ جرم نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. زنا کا اڈا کھولنا یا زنا کرنا یہ کبھی بھی دلیل نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ یہ حلال ہے. یاد رکھیں, ورنہ تو سارے زانی کافر ہوتے کہ نہیں. میں نے ایک شخص سے, کوئی تعجب ایک پروگرام تھا آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے, میں نے ایک چینل پہ کہیں دیکھا تھا یا سنا تھا, ایک شخص لے کے ایک جوان تھا, اس نے کہا میں نے 1000 زنا کیا. والله میں تعجب ہوا, 1000 کیسے کیا اس شخص نے؟ 1000 زنا کیا اس نے؟ 1000 زنا کرنے والا کیا کافر ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کبیرہ گناہ ہے. جو کافر کہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ خوارج کا منہج ہے. التکفیر بالکبیر, آپ عقیدے کی کوئی کتاب اٹھا لیں. علامہ مودودی صاحب جو ہیں یہ حنفی ہیں, آپ حنفیوں کے عقیدے کی کتاب اٹھا لیں, عقیدہ طحاوی کی کتاب اٹھا لیں, ان کے اندر کیا ہے؟ کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کسی عقیدے کی کتاب میں کہ جو کبیرہ گناہ سے مسلمان کو تکفیر کرتے ہیں وہ صرف اور صرف خوارج ہے. بہرحال آگے وہ لکھتے ہیں, لیکن اگر حکومت, یہ صفحہ نمبر 7 میں, مختصر بیان کروں, پورا تو نہیں پڑھ سکتا میں. اب یہ چھوٹے سے کتابچے میں دیکھیں کتنی مرتبہ اب اس کی بات کی تاکید کی جا رہی ہے, یہ یعنی برین واچی سے کہتے ہیں کس طریقے سے کی جا رہی ہے. لیکن اگر حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر کے زبردستی زنا کو بند کر دیا جائے تو لوگ خود بخود حرام کے راستے کو چھوڑ کر حلال کا راستہ اختیار کر لیں گے. شراب، جوا، سود، رشوت، فحش فحاشی تماشے، بے حیائی کے لباس، بد اخلاق بنانے والی تعلیم اور ایسے ہی دوسری چیزیں اگر آپ وازوں سے دور کرنا چاہیں تو کامیابی ناممکن ہے. آپ خطبے دیتے رہیں، واعظ کرتے رہیں کہ کہاں لوگ سنتے ہیں، لیکن اگر حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر کے زبردستی زنا کو بند کر دیا جائے تو لوگ خود بخود اس راستے کو چھوڑ دیں گے اور حلال کا راستہ اختیار کر لیں گے. میں یہاں پر زیادہ بات نہیں کروں گا. مجھے بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا ہوا کہ نہیں؟ شراب پی جاتی تھی کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تھی، جو خلافت تھی اس وقت، کیا وہ غلط تھی؟ نہیں. مجھے تو بتائیں آخر وجہ کیا ہے. میرے بھائی، آپ جس گناہ کو مٹانا چاہتے ہیں طاقت کے بل بوتے پر، تو آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اللہ وحدیناہ النجدین، دو راستے تعالیٰ نے دکھا دیے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، اور توفیق دے دی. جو اچھا کام کرنا چاہتے اس کو اچھے کام کے اچھا راستہ جو ہے آسان کر دیا، جو برا کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برا کام کرنے کے راستے کو آسان کر دیا. یہ کہاں پر لکھا ہے مجھے بتائیں کہ زبردستی طاقت سے روک دیا جائے گناہ کو؟ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اگر حکمران ہیں آپ روک سکتے ہیں تو روکیں، جسے مکر دے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے کہ طاقت سے میں پورے معاشرے سے یہ بے حیائی ختم کر دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی کو لے کے آئے، 50 مرتبہ حد قائم کی گئی، کس چیز کی؟ شراب پینے کی، 50 مرتبہ. کیوں؟ سیدنا ماعز مشہور صحابی ہیں، رجم کیا، زنا کی حد قائم کی گئی، الغامدیہ اور اجمعین ان پر حد قائم کر دی گئی زنا کی. تو میں وہی معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر وعظ سے اور خطبوں سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. تو مساجد کو بند کر دیا جائے، لیکچرز بند کر دیا جائے، اور جو کوئی غلطی کرے، زنا کرے، اسے چھوٹ کر دیں، قتل کر دیں یا اسے سزا دیں، تو افرتفری ہوگی پوری دنیا میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، حکومت کا نفاذ کرنا چاہیے. ہم کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرتے جو حکومت کا نفاذ نہیں کرتے، کوئی بھی حکمران کیوں نہ ہو. غلطی ہے، ہم مانتے ہیں غلطی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انقلاب لے کے آؤ، مسلمان کا قتل عام ہو جائے اور یہ سوچ ہو کہ جب ہمیں اقتدار ملے گا تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، شاید کا نفاذ کریں گے اور اس گناہ کو زمین سے مٹا دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں کہ اس زمین سے گناہ کو مٹا سکے؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بھائی، یہ جنت ہے یا دوزخ ہے. جو جنت کا راستہ کو اپنائے وہ جنت میں جائیں گے، جس نے دوزخ کا راستہ اپنائے وہ دوزخ میں جائیں گے. ہم کسی کے دل کو پھیر سکتے ہیں؟ یہ دل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے درمیان میں، سے بخاری کی روایت میں، پورے جتنے بھی لوگ ہیں آج، سب کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں ہیں، جب چاہے جیسے چاہے پھیر دیں. آگے لکھتے ہیں، ہاں اقتدار ہاتھ میں لے کر آپ بزور ان کی شرارتوں کا خاتمہ کر دیں تو ان ساری خرابیوں کا انسداد ہو سکتا ہے. پھر طاقت کی بات ہو رہی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں، البتہ حکومت کا زور آپ کے پاس ہو تو یہ سب کچھ ہونا ممکن ہے. پھر آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 8 میں، اور غلط اصول کی حکومت کا خاتمہ کر کے غلط کار لوگوں کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر صحیح اصول اور صحیح طریقے کی حکومت قائم کرنی چاہیے. اچھا، آخر جہاد کا مطلب کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ پہلے سب میں جہاد کی بات ہے، اب یہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 11 میں، اب ذرا غور کرنا ان الفاظ پہ، وہ لکھتے ہیں، حکومت کے غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو. نا خدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار چھین لو اور بندگان خدا کی رہنمائی و سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری و جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو. اسی کوشش اور اسی جد و جہد کا نام جہاد ہے. میری گزارش ہے کہ اگر جہاد صرف یہ ہے تو صحابہ کرام نے جہاد کافروں کے خلاف کیوں کیا؟ تابعین نے جہاد کافروں کے خلاف کیوں کیا؟ ہر دور میں ظالم حکمران آئے ہیں, لیکن جتنے بھی علماء موجود تھے انہوں نے, آپ دیکھیں خلافہ امویہ میں, خلافہ عباسیہ میں, مشرق سے مغرب تک جو اسلام پھیلا ہے کیسے پھیلا ہے؟ کیا سارے کے سارے خلافہ راشدہ چار خلیفوں میں تھی, یاد رکھیں. اس کے بعد جو خلافت آئی, پھر سے امیر معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت بھی خلافت تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ بگاڑ آتا گیا اور ظلم ہوتا گیا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے معصوم تھے, غلطیاں ہوتی گئیں, لیکن جہاد رکا, کافروں کے خلاف جہاد رکا. اگر اسی پر سارے طاقت لگا دی جاتی تو آج لا الہ الا اللہ کا جھنڈا یورپ میں, انڈیا میں, پاکستان میں اور ان ممالک میں کبھی ہم دیکھتے نہیں. میرے بھائی جہاد کا جدوجہد, جہاد کی جو ہے وہ صرف اس میں نہیں ہے. جہاد النفس کہاں گیا ہے؟ جہاد الشیطان کہاں گیا ہے؟ آپ اس جہاد کی بات کر رہے ہیں جو جہاد ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. مجھے بتائیں کون سا معتبر عالم ہے پوری تاریخ میں؟ اب یہاں سے آپ کو میں 10 سے 15 علماء کے اقوال میں پڑھ کے سنوں گا کہ اگر حکمران ظالم بھی ہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے. علماء امت میں سے جن کو آپ علماء سمجھتے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, ابو داؤد, جتنے بھی امام گزرے ہیں, جتنے بھی بڑے علماء گزرے ہیں, محدثین گزرے ہیں, ان کی بات میں بیان کروں گا. یہ جو بات ہے کہ حکمران سے حکومت چھین لو, بار بار یہی بات ہو رہی ہے, یہی جہاد ہے, یہی جہاد ہے, اسی جد و جہد کا نام جہاد ہے, یہ کس عالم کا فرمان ہے؟ امام بخاری کا فرمان ہے؟ اگر امت میں سے کوئی تو عالم ہوگا, کسی کا نام تو ہمیں بتائیں. اور جس نے یہ کیا ہے تاریخ میں, میں نے دنیشا کا قصہ بیان کر چکا ہوں ابھی, میں جس نے یہ غلط قدم اٹھایا اس کے سامنے اس کی غلطی نظر آئی ہے, اس نے ندامت بھی کی ہے. عامر بن شریح شائبی جیسے عظیم عالم خود اعتراف اپنی غلطی کا کرتے ہیں, وہ اس طرح سے غلط قرار دیتے ہیں اور آپ اس کو جہاد کہتے ہیں؟ اچھا, اب دیکھیں 4 مرتبہ تقریباً ہو چکا ہے کہ حکومت کو چھینو, حکومت کو چھینو, یہی جہاد ہے. آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 12 میں, یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے ہیں, جہاد کی تربیت کے لیے. جتنی بھی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ جو ارکان اسلام ہیں, یہ صرف اور صرف ایک ہی اس کا مشن ہے, ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے جہاد کی تربیت کے لیے. آگے لکھتے ہیں صفحہ 13 میں, اس تربیت کے لیے ان عبادتوں کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جب اسلام اس طرح اپنے آدمی کو تیار کر لیتا ہے تب وہ ان سے کہتا ہے کہ ہاں اب تم روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے ہو, لہذا آگے بڑھو, لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو اور خلافت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو. پھر آگے فرماتے ہیں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ 5ویں مرتبہ بات پھر وہی آ گئی ہے. اور آگے لکھتے ہیں, بھائیو اب مجھے امید ہے کہ تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ یہ نماز اور روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ کس غرض کے لیے ہیں. تم اب تک یہ سمجھتے رہے ہو اور مدتوں سے تم کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا گیا ہے, یہ عبادت محض پوجا پاٹھ قسم کی چیزیں ہیں. تمہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی خدمت کی تیاری کے لیے ہیں, اسی وجہ سے تم بغیر کسی مقصد کے ان رسموں کو ادا کرتے رہے اور اس کام کے لیے کبھی تیار ہونے کا خیال تک تمہارے دلوں میں نہ آیا جس کے لیے دراصل انہیں مقرر کیا گیا تھا. مگر اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس دل میں جہاد کی نیت نہ ہو اور جس کے پیش نظر جہاد کا مقصد نہ ہو, اس کی ساری عبادتیں بے معنی ہیں. ان بے معنی عبادات گزاروں سے اگر تم گمان رکھتے ہو کہ خدا کا تقرب نصیب ہوتا ہے تو خدا کے ہاں جا کر تم خود دیکھ لو گے کہ انہوں نے تم کو اس سے کتنا قریب کیا. سبحان اللہ. میں صرف اتنا کہوں گا, ارکان اسلام پانچ ہیں, ہے کہ نہیں؟ حج ارکان اسلام میں سے ہے کہ نہیں؟ ارکان اسلام میں سے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاد ہے ذروت سنام الاسلام, اسلام کی سربلندی, اسلام کی عزت جہاد میں. اس میں کوئی بحث کی بات ہی نہیں. جو مسلمان اس کا اقرار نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کو ٹٹول کے دیکھے اس کے دل میں کوئی ایمان ہے کہ نہیں, اس کر تو بات ہم کرتے نہیں. لیکن مجھے یہ ضرور بتائے کہ جہاد فرض ہوا کب؟ سب سے پہلے جنگ کب ہوئی؟ 2 ہجری میں جنگ بدر. اور حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. آپ جانتے ہیں کہ نہیں کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. اللہ تعالی کی حکمت دیکھیں کہ ابھی تک دین مکمل نہیں ہوا تھا, جہاد بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا ہے, حج 9 ہجری میں اللہ تعالی نے فرض کیا ہے. اتنی دیر سے, کیونکہ حکمت نہیں تھی, ابھی مشرکین کا قبضہ تھا مکہ میں, جہاد فرض ہو چکا تھا, لیکن ابھی دین نامکمل ہے. اگر حج بھی جہاد کے لیے ہوتا تو پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ پہلے حج بعد میں جہاد. جیسے کہ ابھی ہم نے بار بار سنا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ ارکان اسلام ہے, یہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تیاری ہو رہی ہے جہاد کی. پہلی بات یہ کہ پہلے جہاد فرض ہوا پھر حج, تو یہ بات تو غلط ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ جہاد کی تیاری ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جو ہے اگر مومن ان پہ عمل کرتا رہے تو اس دل میں دین کا لگاؤ, محبت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر جاگ جاتا ہے اور جہاد کا جذبہ مضبوط ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس جہاد کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا اسی جہاد کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ارکان اسلام کو فرض کیا ہے کہ جو بھی حکمران آئے بس ظالم حکمران ہو یا شریعت کا نفاذ نہ کرتا ہو اپنے سارے جدوجہد وہیں بھی لگا دے؟ سبحان اللہ. بلکہ جہاد سے ہی ارکان اسلام کا نفاذ ہوتا ہے. نہیں, جب آپ جہاد کریں گے اور مسلمان فتح ہوگا, مسلمان لوگ ہو جائیں گے, پھر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ پڑھ سکیں گے کہ نہیں؟ تو جہاد کی تیاری سے, جہاد سے ہی آپ ان چیزوں کا نفاذ کر سکتے ہیں. پھر جہاد کی اہمیت میں یہاں پہ ٹائم کیا ہو گیا دیکھیں ذرا. جو میں 2 چیزیں یہاں پہ بیان کرتا ہوں, زیادہ نہیں, بٹ جس نے مزید دیکھنا ہے تو یہ کتابچہ آپ دیکھ لیں یا فوٹو کاپی کر لیں, آپ کی مرضی ہے. حقیقت الجہاد, یہ خطبات ہیں, آپ اس کو پھر دیکھ لیں, مزید پڑھ لیں. میں صرف یہاں پہ صفر 18 میں لکھتے ہیں, اس تشریح سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دین دراصل حکومت کا نام ہے. دین حکومت کا نام ہے. شریعت اس حکومت کا قانون ہے جو عبادت, اور عبادت اس کے قانون اور ضابطے کی پابندی ہے. آپ جس کسی کو حاکم مان کر اس کی محکومی قبول کرتے ہیں, دراصل آپ اس کے دین میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیں بہت خطرناک بات ہو رہی ہے آگے. اگر آپ کا وہ حاکم اللہ ہے تو آپ دین اللہ میں داخل ہوئے, اگر وہ کوئی بادشاہ ہے تو آپ دین بادشاہ میں داخل ہوئے, اگر وہ کوئی خاص قوم ہے تو آپ اسی قوم کے دین میں داخل ہوئے, اور اگر وہ خود آپ کی اپنی قوم یا آپ کے وطن کے جمہور ہیں تو آپ دین جمہور میں داخل ہوئے. غرض جس کی اطاعت کا قلادہ آپ کی گردن میں ہے, فی الواقع اسی کے دین میں آپ ہیں, اور جس کے قانون پر آپ عمل کر رہے ہیں دراصل اسی کی عبادت کر رہے ہیں. اچھا, یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو بغیر کسی دقت کے یہ سیدھی سی بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے دو دین کسی طرح نہیں ہو سکتے، کیونکہ مختلف حکمرانوں میں سے بہرحال ایک ہی کی اطاعت آپ کر سکتے ہیں، مختلف قانونوں میں سے بہرحال ایک ہی قانون آپ کی زندگی کا ضابطہ بن سکتا ہے، اور مختلف معبودوں میں سے ایک ہی کی عبادت کرنا آپ کے لیے ممکن ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عقیدے میں ہم ایک کو حاکم مانیں اور واقعے میں اطاعت دوسرے کی کریں، پوجا اور پرستش ایک کے آگے کریں اور بندگی دوسرے کی بجا لائیں، اپنے دل میں عقیدہ ایک قانون پر رکھیں اور واقعے میں ہماری زندگی کے سارے معاملات دوسرے قانون کے مطابق چلتے رہیں۔ میں اس کے جواب میں عرض کروں گا، بے شک یہ ہو تو سکتا ہے، اور سکتا کیا اور سکتے کے کیا معنی ہو ہی رہا ہے، مگر یہ ہے شرک، اور یہ شرک سر سے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اسے شرک کہتے ہیں۔ جو قرآن کی اطاعت کرتے ہیں مشرک ہے۔ اب آگے دیکھیں، شرک کی بات ہوئی، کسی دوسرے دین کے تحت، کسی دوسرے دین کے ماتحت، یہ صفحہ نمبر 25 سے میں پڑھ رہا ہوں، کسی دوسرے دین کے ماتحت رہ کر آپ اس دین کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، کسی دوسرے دین کی شرکت میں بھی اس کی پیروی ناممکن ہے۔ لہذا اگر آپ واقعی اس دین کو حق سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس دین کو زمین میں قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، اور یا تو اسے قائم کر کے چھوڑیں یا اسی کوشش میں جان دے دیں۔ یہی کسوٹی ہے جس پر آپ کے ایمان و اعتقاد کی صداقت پرکھی جا سکتی ہے۔ آپ کا اعتقاد سچا ہوگا تو آپ کو کسی دوسرے دین کے اندر رہتے ہوئے آرام کی نیند تک نہ آ سکے گی، بجا کہ آپ اس کی خدمت کریں اور اس خدمت کی روٹی مزے سے کھائیں اور آرام سے پاؤں پھیلا کر سوئیں۔ آگے لکھتے ہیں، یہ لوگ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو سخت حماقت میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں سید قطب کی بات دیکھو، یہ دیکھیں ملتی جلتی بات ہے۔ یہ لوگ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو سخت حماقت میں مبتلا ہیں، عقل ہوتی تو ان کی سمجھ میں خود آ جاتا کہ ایک دین جو حق بھی ایک دین کو حق بھی ماننا ہے، اور پھر اس کے خلاف کسی دوسرے دین کے قیام پر راضی ہونا یا اس کے قیام میں حصہ لینا یا اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں مگر ایمان باللہ کے ساتھ یہ عمل قطعاً جمع نہیں ہو سکتا۔ اتنا ہی کافی ہے۔ تو آخر ان لوگوں کا نام لے کے میں نے بات کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ نام لا لیا کریں، آپ سے ویسے ہی بات کر دیا کریں۔ میں یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اہواء میں سے جتنی بھی لوگ موجود ہیں جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو راہ راست پر نہیں ہیں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہوں، ان کی باتوں کو کبھی لکھنا نہیں، ان کا ساتھ کبھی دینا نہیں۔ امام وزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی کبھی اثر السلف، سلف صالحین کے راستے کو تھامے رکھنا، وہ رفع بکرنا اگرچہ لوگ تجھے دھتکار دیں، وہ یا کا وراء الرجال، اور لوگوں کی رائے کو چھوڑ دینا، وہ ان زخرف ہو لکھا بالقول، اگرچہ وہ خوبصورت پیش کر کے کیوں نہ بیان کریں تو ان سے آگاہ رہنا۔ شسن دین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں فتاوا میں، اور ہر اس شخص کو سزا دینی چاہیے جو اپنا انتساب ان لوگوں کی طرف کرتا ہے یا ان کا دفاع کرتا ہے یا ان کی تعریف کرتا ہے یا ان کی کتابوں کو نشر و اشاعت کرتا ہے، ان کی کتابوں کی تعظیم کرتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے یا ان لوگوں کو برا سمجھتا ہے جو ان پر کلام کرتے ہیں، جو ان کی برائیاں لوگوں کو واضح کرتے ہیں، یا ان کو یہ کہے کہ آپ ایسی بات نہ کیا کریں ان کے خلاف۔ دیکھیں واضح الفاظ ہیں، یا یہ کہے کہ یہ عذر ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو اس لیے پیش کیا کہ اس کا مقصد یہ تھا یا وہ تھا. بھائی کتاب میں جو موجود واضح ہے, اب یہ مقصد جو تھا یا نہیں تھا, اب آپ اس کو دفاع کیوں کر رہے ہیں, بات کا دفاع کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ, بات حق کی کریں. یاد رکھیں شیخ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو عذر آپ بیان کر رہے ہیں یہ صرف جاہل یا منافق کہہ سکتا ہے, یعنی جو تم اس کو دفاع کر رہے ہو یا تو جاہل یا تو منافق ہو, اپنے آپ کو دیکھ لو. بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ ہر اس شخص کو سزا ملنی چاہیے جو ان کا ساتھ دیتا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کے صرف دماغ نہیں بلکہ دلوں کو بھی فاسد کیا ہے, دلوں کے اندر بھی اور عقل کے اندر بھی فساد برپا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 میں شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ کا یہ قول آپ دیکھ سکتے ہیں. اب رہ گئی حکمران کے خلاف کاروائی کرنے کی بات, میں یہاں صرف چند علماء کی بات بیان کرتا ہوں. شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, میں پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں, حکمران کی فرما برداری کا جو موضوع تھا اب اس میں تقریباً 30 کے قریب علماء کے اقوال میں نے بیان کیے تھے, وہاں پہ رجوع فرمائے, یہاں پہ میں چند بیان کرتا ہوں. شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, 60 سنہ من امام جائر اصلح من لیلۃ واحدہ بلا سلطان والتجربۃ بین ذلک, 60 سال ظالم حکمران کے ساتھ رہنا اس سے بہتر ہے کہ ایک رات بغیر حکمران کے گزاری جائے اور تجربہ اس کی گواہی دیتا ہے. ابن تیمیہ آگے فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف جنگ یا کاروائی نہیں کی جاتی صرف اس لیے کہ اگر وہ فاسق ہوں یا ظالم ہوں. امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑی بات کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ حکمران کو بد دعا دے رہا ہے تو جان لو کہ یہ صاحب ہوا ہے, یہ اپنی نفس کی پیروی کرنے والا ہے, اور اگر تم اس شخص کو دیکھو جو حکمران کے لیے صلاح کی اور بہتری کی اور ہدایت کی دعا کرتا ہے تو جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے, سنت پہ عمل کرنے والا ہے انشاءاللہ. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں 60 سال, وہی بات 60 سال کی ہے, 60 سال ظالم حکمران کی حکومت میں رہنا اور گزارنا بہتر ہے کہ ایک گھنٹہ اگر حکمران نہ ہو. وہاں پہ ایک دن کی بات تھی, ایک رات, یہاں پر ایک گھنٹے کی بات ہے, کیونکہ جو قتل و غارت اور افراتفری اور ظلم اس ایک گھنٹے میں برپا ہوگا وہ 60 سال میں نہیں ہوگا. اور ولا یتمنى زوال السلطان الا جاهل مغرور او فاسق يتمنى, اور اس حکمران ظالم حکمران کی بات ہو رہی ہے کہ زوال کا وہی صرف تمنا کرتا ہے, دونوں میں سے ایک شخص, یا تو وہ جاہل ہے مغرور ہے اپنی جہالت پہ, یا وہ فاسق ہے وہ امید لگا بیٹھا, جھوٹی امید لگا بیٹھا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اسی میں نے آپ کی بات کا جواب دیا کہ قتل کیا کہ نہیں, وہاں کس میں اختلاف ہے, انہوں نے بھی توبہ کر لی تھی کہ ان سے غلطی ہوئی. دیکھیں کیا فرماتے ہیں, واللہ ما یستقیم الدین الا بهم, اللہ کی قسم دین کی استقامت صرف ان حکمرانوں سے ہوتا ہے, وہ انجار و ظلم اگرچہ وہ ظلم کیوں نہ کرے, واللہ لما یصلح اللہ بهم اکثر مما یفسدون, اللہ کی قسم جتنے وہ اصلاح کرتے ہیں اور اچھے کاموں سے سرزد ہوتے ہیں, جو امن و امان لوگوں میں برپا ہوتا ہے, لوگوں میں موجود ہوتا ہے, وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور بہتر ہے جو فساد برپا کرتے ہیں. ایک طرف فساد ہے, ایک طرف اچھائی, ایک طرف برائی, ایک طرف اچھائی ہے. جو برا کام وہ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں, ظلم ہے, فساد ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن جو اچھے کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے, جو امت میں پھیل جاتی ہے اچھائی, یہ ان برے کام سے کہیں زیادہ بہتر ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آج کے دور کے محقق علماء فقہا میں سے ہیں, باجماع المسلمین, اب یہ اکان کھور کے سننا, مسلمانوں کے اجماع ہے, لم یقل احد من المسلمین, مسلمانوں میں سے علماء میں سے کسی نے یہ نہیں کہا, انہ لا تجب الطاعہ, کہ طاعت فرما برداری واجب نہیں, الا اذا کان الخلیفہ واحدا, کہ اس وقت تک جب تک کہ خلیفہ ایک نہیں ہوگا مسلمانوں کا, لجميع بلاد المسلمین, سب مسلمانوں کے لیے, ولا يمكن ان يقول احد بذلك, ایسے تو کوئی بھی شخص کہہ ہی نہیں سکتا, لئن لو قیل بهذا ما بقي للمسلمین امام, کیونکہ اگر یہ بات کہی جائے تو پھر مسلمان کا کوئی بھی حکمران کوئی بھی امام نہ رہے, ولا امیر اور کوئی بھی امیر نہ رہے, ولمات الناس کلهم میتت جاہلیہ, اور لوگوں کی موت ہوگی جاہلیت پر, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. اگر آج ان کو حکمران نہیں سمجھتے ہو اور تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ حکمران خلیفہ جب تک نہیں آئے گا, جو ایک خلیفہ ہوگا سب کا, یہ حکمران جو ہے یہ سب باطل ہیں, یہ خلیفہ نہیں ہیں, ان کو ہم قرآن نہیں مانتے, مر گرد میں کسی کے بیعت نہیں ہے, اگر تم یہ سمجھتے ہو تو پھر جو شخص اس مرے گا اس کے گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہوگی, وہ جاہلیت کی موت مرے گا. دوسرا راستہ نہیں ہے, ان کو حکمران ماننا ہی پڑے گا, ان کی بیعت گردن میں ہے. یہ علماء کا اتفاق ہے, اور شیخ صاحب یہاں پہ اجماع بیان کر رہے ہیں, اور اجماع ماخذ ہے دین کے قرآن اور حدیث کے بعد, نسل جماعت کی عقیدہ ہے. میں نے چند علماء کے یہاں پہ بات کی ہے, اور مزید تفصیل سننے کے لیے علماء کے اقوال حکمران کے فرما برداری کے موضوع پر آپ اس سیڈیو کو سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.